بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو، پورے پورے داخل ہو، اور فاسد خیالات میں پڑ کر شیطان کے قدم بقدم مت چلو. شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے عقائد کو خراب کر دے، اور ہمیں پورا کا پورا اسلام پہ چلنا ہے. کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے ہماری جو اسلام کے خلاف ہو. تو ایمان کو مضبوط کرنے کی بے حد ضرورت ہے. ایمانی ہے جو جس سے ہماری نجات ہے، اور تو کوئی چیز ہے نہیں. اعمال تو جو ہیں نظر آتے ہیں ان سے کیسے ناقص ہے بہت، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جس پر بخشش کی امید ہے. تو اس ایمان کو ٹھیک کرنے کے لیے عقائد کو ہم پڑھ رہے ہیں. اور عقیدہ نمبر اس میں تقیدہ تعلیم الدین سے، اور عقیدہ نمبر 15 تک پڑھ لیا تھا، وہاں عقیدہ نمبر 16 سے، یہی تقریباً نمبر، یہی نمبر بچے زیور میں بھی ہے، یہی تعلیم الدین میں ہے. ایک لحاظ سے بہت بڑا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے، تمام عقائد کو جمع کر دیا ہے جو ضروری ہے، ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. اور پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے، یہ جو عقائد ہیں ان کا سمجھنا ضروری نہیں ہے. سمجھنے کی سمجھنا سمجھنے تو آ بھی نہیں سکتے، بس مان لینا، مان لینا کافی. اور بعض عقائد ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھے تھے جس میں ہمیں کمزوری ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ شر جو ہے اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ نہیں ہے. کوئی ناگوار امر پیش آئے تو اس کے خاطر بھی اللہ نہیں ہے. تو اس کو ذہن میں رکھنے سے انسان کو ناگواری کم ہوتی ہے. بھائی میں اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو محبوب ہے، ان کی طرف سے ایک چیز آ رہی. اب عقیدہ نمبر 14، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظر سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتہ کہتے ہیں. فرشتہ ہے موجود، اس پہ تو ایمان لانا ضروری ہے. جس سے انکار کرے گا تو قرآن کی آیت ہی سے انکار میں ممکن ہو جائے گا. بہت سے کام فرشتوں کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. یہ فرشتوں کی خاص صفت ہے کہ وہ بس مطیع ہیں، ان کو جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں. ان میں چار فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بھی بنائی، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی. فرشتے بھی دکھائی نہیں دیتے، اور یہ آگ سے بنائی ہوئی مخلوق جو جنات ہیں یہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتے. جنات میں نیک اور بد سب طرح کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے. عقیدہ نمبر 16، ہمارے حضرت کہتے تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ، دیکھو شیطان کو نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. شیطان تو ہے، اور شیطان کو مانو گے اس کی بات کو تو بھی کافر ہو جاؤ گے. تو شیطان ایسی چیز ہے. جب مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا، اور پیغمبر صاحب کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے. یہ کہاں سے یہ مضمون آ رہا ہے؟ کلام پاک سے. مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے یعنی اتباع سنت, تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے. ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں. اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی, ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں. یہ سب عقائد میں ہے, اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. قرآن میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. یہ اولیاء کی تعریف بتائی گئی, ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں. لیکن کہ بس دو ہی پہچانیں بتائیے یہاں پر, ایک تو ایمان والے ہوتے ہیں اور ایک تقویٰ کو پکڑے رہتے ہیں. کانو یہ تقویٰ کو پکڑے رہتے ہیں, تقویٰ سے ہٹتے نہیں. اب یہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی تو بن جاتا ہے, باقی ایسے شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگیں جو اوروں سے نہیں ہو سکتی, یہ ہونا ضروری نہیں ہے, یہ ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ہوں تو کہا جائے کہ ہاں ہوتی ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے, اور جو باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو کرامت کہتے ہیں. عقیدہ نمبر 17, ولی اللہ کا کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا.
عقیدہ نمبر 18,
خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہیں شرع کا پابند رہنا فرض ہے. نماز روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی, جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی. دیکھیں یہاں پہ ایک بات ہے, جب تک ہوش و حواس باقی ہے, جب تک اختیار باقی ہے, شرع کا پابند رہنا فرض ہے. بعض جو ہیں جو ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ یعنی ان کی خواہش نہیں ہوتی کام کرنے کی, یا خواہش ہو یا نہ ہو, اختیار ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا ہے. اختیار ہے تو تم پہ تمام احکام فرض ہیں, چاہے تمہارا دل چاہے نہ چاہے, چاہے دل خون ہو جائے ہو جائے. ہمیں کرنا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے. سب وہمی باتیں ہوتی ہیں, شیطان آ جاتا ہے تو ڈپریشن تو خیر بتا دیتے ہیں, اس کے بعد شیطان اس کو بہانہ بناتا ہے اور اعمال سے محروم کرا دیتا ہے.
عقیدہ نمبر 19,
جو شخص شریعت کے خلاف ہو یعنی کوئی ایسا کام کرتا ہو جو شریعت کے مطابق نہ ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا, چاہے اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبے کی بات دکھا بھی دے. اگر ایسا ہے تو یا تو جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندہ ہے, اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے, اس کے بعد جانا بھی نہیں چاہیے اس شخص کے پاس. اور یہ جو کرامت کسی اللہ والے سے ہوتی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, وہ خود قادر نہیں ہوتا, یہ سمجھ لیجیے. انسان تو بے بس ہے, مجبور ہے. کرامت من جانب اللہ ہو جاتی کسی کے ہاتھ میں, اس کو خود پتہ بھی نہیں ہوتا, اس کو خود پتہ بھی نہیں ہوتا. جیسے یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی کمرے میں بند کر کے, اس وقت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نظر آ گئے. یعقوب علیہ السلام کو تو پتا بھی نہیں کہ میں گناہ ہوں. تو یہ کیا ہوئی ہے؟ تو یہ تو خیر ان کا نبی تھے تو معجزہ کہلائے گا, لیکن عام بزرگوں سے بھی ایسی بات ہو جاتی ہے تو یہ تو اس بزرگ کو پتا بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف تو ہوتا تو من جانب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے
عقیدہ نمبر 20,
ولی لوگوں کو, اللہ کے ولی ہوتے ہیں, بعض بھید کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں, اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں. اگر وہ شریعت کے موافق ہے تو قبول ہے, اگر شریعت کے خلاف ہے تو رد ہے. جیسا ہوتا ہے.
عقیدہ نمبر 21.
صلی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی ہیں. اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں. ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے. دین میں نئی باتیں نکالنا, بعض باتیں ایسی ہیں جو دین میں نہیں ہیں اصلا مگر علاجاً اختیار کی گئی ہیں. خیر علاج کی نیت سے اختیار کرے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو وہ سمجھے یہ دین کا حصہ ہے تو بدعت ہے. یا قرب کا ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھے, یہ غلط ہے. تو آج کل ویسے اتنا افرا تفری کا زمانہ ہے, میں تو اب سمجھتا ہوں کہ دیکھو صرف جو چیزیں سنت سے ثابت ہو بس انہیں کو پکڑو, انہیں پہ عمل کرو. اب زمانہ رہا نہیں کہ علاج والی چیزوں کا. جو چیز سنت سے ثابت ہے اس سے ہی کافی علاج ہو جائے گا. وہ علاج نکالے گئے تھے بہت سرکش لوگوں کے, بہت قوی لوگوں کے, جن کا نفس کسی طرح سے مغلوب ہوتا ہی نہیں تھا. ان کے لیے بزرگوں نے کچھ ایسی جگہ, ایک میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک بزرگ نے کسی اپنے مرید کو الٹا لٹک کر ذکر کرنے کو بھی کہا. یہ بھی ایک چیز ہے. تو یہ تو اتنا سرکش تھا وہ مرید کہ اس کو یہ بتایا, تو وہ تو ایک خاص چیز ہے, اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. اگر اس کو کہے کہ الٹا لٹک کے ذکر کرنا قرب کا ذریعہ ہے اللہ کے, بالکل بدعت ہے, سب بدعت ہے. یہ کیا کوئی بھی بات ایسی, کوئی بھی بات ایسی. یہ جو بدعت والے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اذان کے بعد درود شریف اذان کے ساتھ ہی ملا کر لاؤڈ اسپیکر پر, یہ بدعت ہے. کیونکہ اذان کا حصہ بنا دیا اس چیز کو جو اذان کا حصہ نہیں تھی. بدعت سے بچنا چاہیے. جو بھی وہ ایک جگہ کہیں حکیم النبت میں کہ جو صوفی لوگ ہیں یہ بھی بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یہ باطنی بدعت. مثلا ایک باطنی کیفیت کو سمجھے کہ قرب کا ذریعہ ہے, قرب کا ذریعہ ہے ہی نہیں سکتی. کیفیت جو ہے کبھی بھی قرب کا ذریعہ نہیں ہوتی, کیونکہ کیفیت غیر اختیاری ہوتی ہے, اور غیر اختیاری کوئی بات اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہو سکتی. اللہ کے قرب کا ذریعہ صرف اعمال اختیاری ہیں, یاد رکھیے. اعمال اختیاری, اعمال نامہ, اعمال نامہ ہے نا, کیفیات نامہ تو نہیں ہے, اعمال نامہ ہے. عمل ہوں گے لکھے ہوئے بس. اور عمل اس کو کہتے ہیں جو اپنے اختیار سے بندہ کرے, ہوش و حواس میں اختیار سے کرے, اس کو عمل کہتے ہیں.
عقیدہ نمبر 22. یہ جو نمبر ہیں یہ سب طالب الدین کے.
اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبریل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاری ہیں. ان میں چار کتابیں بہت مشہور ہیں. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی, زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو, اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اور قرآن مجید ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور قرآن مجید آخری کتاب ہے, اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آوے گی. قیامت تک قرآن کا حکم چلتا رہے گا. اور دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا, مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. اور وہ تو ظاہر ہے, 1500 سال ہو چکے ہیں, قرآن بے عیب نہیں, ویسے ہی دنیا کے تمام خطوں میں موجود ہے. وہ اور کوئی امکان ہی نہیں کہ کوئی اس کو بدل سکے, ایسا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حفاظت ایسی فرمائی ہے.
عقیدہ نمبر 23.
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں. ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں, ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے. اگر ان کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے, ان کی کوئی برائی نہ کرے. ان سب میں سب سے بڑھ کر چار صحابی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا درجہ سب سے بلند ہے. پھر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جگہ بیٹھے اور دین کا انہوں نے بندوبست کیا, اس لیے یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں. تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہے. تمام امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر ہیں, یہ عقیدے کا حصہ ہے. ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دوسرے خلیفہ ہیں. ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تیسرے خلیفہ ہیں. اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چوتھے خلیفہ. یہ جو صحابی ہوتے ہیں, صحابی وہ ہے جس نے اسلام کی حالت میں زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اس میں ایک شرط اور ہے, اس میں ایک لطیفہ یاد آیا. ایک بزرگ ہیں تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, وہ بھولے تھے, تھے تو بہت اعلیٰ درجے کے علماء میں سے. ان کو کسی نے کہا, اب شوق مرید تھا کوئی یا کوئی شوق دو آیا ہوا تھا, کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کو صحابی کی زیارت کرا دوں. کہنے ہاں ہاں فوراً تیار ہو گئے. تو وہ سمجھے کہ شاید ان کی ملاقات کسی ایسے جن سے ہو گئی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ حیات ہو تو وہی تو صحابی ہوگا. کہ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں, صحابی سے میں صحابی کو دکھا دیتا ہوں. وہ باہر نکلے, سورج نکلا ہوا تھا. کہنے دیکھیے اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے. تو ایک شرط یہ ہے کہ وہ انسان بھی تو انسان بھی تو. خیر یہ تو لطیفے کے طور سے یاد آ گیا. صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کے صحابی کے برابر مرتبے کو پہنچ نہیں سکتا.
عقیدہ نمبر 24,
پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں, اور اولاد میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے.
عقیدہ نمبر 25,
ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے, اور ان سب کو مان لے. وہ چیز سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ضروری ہے, سچا سمجھنا ضروری ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا, ان سب باتوں سے ایمان زیادہ رہتا ہے. یاد رکھیے اس میں آج کل بہت ابتلا ہے. چیز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس کا مذاق اڑانا, اور اختلافی مسائل میں وہاں بھی احتیاط کا پہلو اختیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو نہ ہو جائے, خلاف نہیں ہو جائے. ایسے میں کہ دو باتیں ہیں تو اس بات کو اختیار کریں جس میں احتیاط کا پہلو ہے. یہ عقیدہ ہے اہم, اس کو دماغ میں رکھنا چاہیے اور اپنے اعمال اور اپنے طرز زندگی میں اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھیں اور ان سب کو مان لیں. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا, ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے. دیکھیے ایک میں آپ کو مثال بتاؤں کہ ایک ہے حدیث شریف میں کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو جس کی نظر لگی ہے اگر پتہ ہے تو اس کو اوپر سے نیچے تک حتیٰ کہ استنجے کی جگہ کو بھی دھو اور وہ جو سارا پانی ہے اس کو پر ڈال دو تو نظر اتر جائے گی. یہ حدیث شریف ہے, اس کا مذاق اڑانا. یہ نظر اتارنے کی تدبیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. بھائی ایسی تمام چیزوں کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ ایسی بات نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اور ہم اس کا مذاق اڑائیں تو ایمان ختم ہو جائے گا.
عقیدہ نمبر 26,
قرآن اور حدیث کے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور اینچ پینچ کر کے اپنے مطلب بنانے کو معنی گڑھ لینا, یہ بد دینی کی بات.
عقیدہ نمبر 27,
گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. یہ مسئلہ آج کل اس کی بہت بھولتا تھا, لوگ گناہ کو حلال سمجھ رہے ہیں. بھائی نامحرم کو دیکھنا, ہر جتنے بھی دین کے وہ ہے فرقے سب میں سب کے نزدیک حرام ہے. کہ یہ جو ہے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے تو شیعہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا. اس میں تو بریلوی دیوبندی کا جھگڑا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو متفق علیہ مسئلہ ہے. اور اب انہوں نے اس کو جائز سمجھ لیا, گناہ کو حلال سمجھ لیا, بلکہ گناہ کو حلال سے بھی ہٹ کر اور آگے چلے گئے ہیں. فخر کی چیز سمجھ لیا ہے, پردے کو دقیانوسی چیز سمجھ لیا ہے, پردے کا مذاق اڑاتے ہیں. بالخصوص شرعی پردہ یعنی گھروں کے اندر جو پردہ ہونا چاہیے, بھائی خالہ زاد مامو زاد چچا زاد وغیرہ بھائی عورت کے لیے, اور اسی طرح سے دیور نندوئی بہنوئی وغیرہ, اسی طرح سے پھوپھا اور خالو, یہ سب نامحرم ہے. ایسے جتنے نام ہیں نام ہیں معلوم کر لیا جائے, اس میں بھی فہرست آ گئی ہے. پردہ کیوں سوال ہے جواب ایک رسالہ ہے, دیکھ لے جائے ان سے پردہ فرض ہے, پردہ فرض ہے, اور یہ چہرے کا پردہ فرض ہے. تمام فقہ کی کتابوں میں 1500 سال سے دیکھ لیں لکھا ہے کہ پردہ فرض ہے, پردہ فرض ہے. یہاں بھی اپنے شاہ بڑھو صاحب کا بھی فتویٰ ہے پردہ فرض ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا یہ پیٹ کے پردے کی بات ہو رہی ہے یا پیٹھ کی یا رانوں کی ٹانگوں کی, کس چیز کے پردے کی بات ہو رہی ہے؟ ذرا بھی اگر عقل ہوگی تو کیا کہے گا کہ چہرے کے پردے کی بات ہو رہی ہے. گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے, اور گناہ کو بار بار کرنے سے انسان گناہ سے مانوس ہو جاتا ہے, پھر اس کو گناہ گناہ نہیں لگتا, یہ بھی کفر ہے. میں جب امریکہ گیا تھا تو حضرت نے مجھے لکھا تھا ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ گناہ سے مانوس ہو جانا کفر ہے. گناہ سے مانوس ہو گئے, بے پردگی سے ایسا مانوس ہوئے کہ باتیں کر رہے ہیں عورتوں سے آفیسز وغیرہ میں تو کام یہ ہو, اور جہاں جہاں بھی رواج ہے بے پردگی کا, ایسے مانوس ہو گئے کہ اس کو گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا, گناہ معلوم ہی نہیں ہوتا, نہ استغفار کرتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں. تو یہ کفر ہے, یاد رکھیے گناہ سے مانوس ہو جانا کفر. گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے, حرام چیز سمجھنا ضروری ہے, تبھی تو توبہ کرے گا, تبھی تو معافی مانگے گا.
عقیدہ نمبر 28,
گناہ چاہے جتنا بڑا ہو جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا. یہ ایمان کا ضعیف ترین سب سے کم درجہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے, برا سمجھے, برا سمجھے. گناہ چاہے جتنا بڑا ہو جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا, البتہ کمزور ہو جاتا ہے. گناہ سے ایمان ہمیشہ کمزور ہوگا, یاد رکھو اچھی طرح سے. جتنا گناہ کرو گے ایمان کمزور ہوتا جائے گا, کمزور ہوتا جائے گا. آخر وہ نوبت آئے گی کہ گناہ کو پھر وہ حلال سمجھنے کا, گناہ سے مانوس ہو جائے گا, گناہ کا عادی ہو جائے گا. یہ سب حالت کفر کی.
عقیدہ نمبر 29,
اللہ تعالی سے نڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے. نڈر ہو جانا کیا ہے؟ گناہ کر رہا ہے اور اس کو یہ خوف نہیں کہ اس پہ سزا ملے گی, یہ نڈر ہو جانا ہے. بہت اس کا بھی رواج ہے. اور نا امید ہو جانا یہ بھی کفر ہے. یعنی یہ کبھی سمجھ لے کہ اب میں تو اتنا گنہگار ہوں میری کیا معافی ہوگی, یہ کفر ہے. جو اللہ میں سے معافی مانگے گا اس کی ضرور معافی ہوگی. لیکن حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی گناہوں کی فہرست کہیں پہ لکھی ہے. ان باطنی گناہوں کی فہرست میں سب سے پہلے تو شرک ہے, اور شرک کے بعد نمبر 2 ہے کچھ اور, اور نمبر 3 یہ ہے کہ نڈر ہو جانا, اور نمبر 4 یہ ہے کہ نا امید ہو جانا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑنے کا ارادہ نہ ہونا, یہ دوسرے نمبر کا سب سے بڑا بات ہو رہا ہے. اگر دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں نافرمانی کرتا رہوں گا چاہے چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی ہو, تو بہت ہی شریف بات ہے, تو بغاوت ہے. یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے, دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں تمام گناہ چھوڑ دوں گا. یہ تو دل کے اندر ہونا ہی چاہیے. مسلمان تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا عہد کرے, وہ مسلمان.
عقیدہ نمبر 30,
کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے. ہاتھ کی لکیریں دکھا کے پوچھتے ہیں کفر ہے, اس کا یقین کر لینا کفر ہے. غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا, البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں. جیسے کل کے بارے میں مثلا فورکاسٹ آئے کہ بارش ہونے والی ہے, تو یہ نشانیوں سے معلوم ہوا, یہ کفر نہیں ہے. جیسے نبیوں کو وحی سے معلوم ہو جاتا ہے اور ولیوں کو کشف اور الہام سے معلوم ہو جاتا ہے.
عقیدہ نمبر 31,
کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے, یا کسی کی تکفیر کرنا بہت بڑی شریف چیز ہے. کسی کو کافر کہتے ہیں ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت, جھوٹوں پر لعنت, مگر جن کا نام لے کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے, ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں.
عقیدہ نمبر 32,
جب آدمی مر جاتا ہے, اگر گاڑا جائے یعنی دفن کیا جائے تو دفن کے بعد, اور اگر دفن نہ کیا جائے تو جس حال میں ہو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں, جن کو ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں, آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے, تیرا دین کیا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے, اگر مردہ ایماندار ہوا تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے, پھر اس کے لیے سب طرح کا چین, جنت کی طرف کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ مزے میں پڑ کر سو رہتا ہے. اگر مردہ ایماندار نہ ہوا, سب دیکھیں ایمان کے اوپر دارومدار ہے, اگر مردہ ایماندار نہ ہوا تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں, پھر اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے, اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے, مگر یہ سب باتیں مردے کو معلوم ہوتی ہیں, ہم لوگ نہیں دیکھتے, جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے. دیکھیں ان چیزوں کی مشق کرے گا نا, جو شخص اللہ تعالیٰ کو رب سمجھے گا, کچھ اس کو استحضار کرے گا, سوچے گا, بولے گا, تب تو اس وقت موت کے بعد جو ہے اس وقت جواب دے پائے گا نا کہ من ربک, تیرا پروردگار کون ہے. ایک مرتبہ حضرت نصرت علی صدیقی صاحب رحم اللہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے, وہیں حضرت نے مولانا فقیر محمد صاحب وہیں قیام فرماتے تھے, اور وہیں پہ ایک مجلس ہوتی تھی جس کا نام مجلس نصرت رکھا تھا, ہر بدھ کی شام کو ہوتی تھی, وہی مجلس ہے جو چل پڑی, جو ابھی تک چلی آ رہی ہے, وہی مجلس. ڈاکٹر عبد الواحد صاحب کیا ہونے لگی, ڈاکٹر عبد الواحد چلے گئے. تو ایک مرتبہ ہم لوگ, یہاں تو بجلی جاتی نہیں, بہت ہی نادر چیز ہے بجلی چلی جائے, تو مجلس کے بعد میں اور ڈاکٹر عبد الواحد صاحب دونوں نکلے, اور نکل کے زینوں سے, ان کا پہلی منزل مکان تھا تو نیچے جا رہے تھے, تو ایک دم سے بجلی چلی گئی, اندھیرا گھپ ہو گیا, یعنی ایسا اندھیرا کہ کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا, لیکن اندھیرا جیسے ہی ہوا ڈاکٹر عبد الواحد صاحب کی آواز کڑکتی ہوئی, من ربک من ربک. دیکھیے ان کو چونکہ استحضار رہتا تھا, اندھیرا ہوتے ہی انہوں نے کہا من ربک, یعنی یاد آ گیا. تو یاد کرتے رہنے سے, مستحضر رکھنے سے تو کام بنے گا نا, اس وقت بھی بننے کے بعد بھی کام بن جائے اللہ کرے. ماں دین, تیرا دین کیا ہے؟ تو بھائی دین پہ عمل کرے گا تب تو کہہ سکتا ہے اسلام. تم کفار کی باتوں پہ عمل کر رہے ہو, سالگرہ منا رہے ہو, کفار کی تہذیب کو اختیار کیا ہوا, کفار کے لباس کو اختیار کیا ہوا ہے, کفار کے طور طریقے اختیار کیے ہوئے سارے, تو کیسے کہہ سکو گے اس وقت دینی الاسلام, میرا اسلام دین ہے, کیسے نکلے گا مجھ سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں یہ کون ہے, یہاں بھی اتباع سنت جو کرتا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا وہ فوراً کہے گا, پہچان جائے گا. لیکن اس کے بعد کتنا چین ہے اس کو قیامت تک, اور نہ جواب دے سکا تو کتنا عذاب ہے. مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کا جو ٹھکانہ ہے دکھلا دیا جاتا ہے, تو جنت میں جانا تو جنت میں جو اس کا جگہ ہے اس کو دکھائی جاتی ہے, اور مردے اور جہنم والے کو جہنم کی دکھا جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دی جاتی ہے, اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں, اس کی روح کو عذاب ہوتا ہے اس سے.
عقیدہ نمبر 33,
مردے کے لیے دعا کرنے سے, بشرطے کہ ایمان کے ساتھ مرا ہو, مردے کے لیے دعا کرنے سے, کچھ خیر خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے, شرط مگر وہی ایمان ہے, کافر کو تو نہیں بخش سکتے.
عقیدہ نمبر 34,
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں, امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے, خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے, کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا, اس کے مار ڈالنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے, یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں, وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے, اور بڑا اودھم مچائیں گے, پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہوں گے. ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا, وہ آدمیوں سے باتیں کرے گا, مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا, قرآن مجید اٹھ جائے گا, اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی, اور اس کے سوا اور بہت سی باتیں ہوں گی.
عقیدہ نمبر 35,
جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا. حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے. یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے. اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاویں گے, اور تمام مخلوقات مر جاوے گی, اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جاویں گی, مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پہ رہیں گے, اور پھر ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی, کوئی زندہ نہیں ہوگا.
عقیدہ نمبر 36,
پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر سے پیدا ہو جائے تو دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا, اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا, مردے زندہ ہو جائیں گے, اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے, اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جاویں گے. آخر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں گے تو ترازو کھڑی کی جائے گی, بھلے برے عمل تولے جاویں گے, ان کا حساب ہوگا, اور بازے بے حساب جنت میں جائیں گے. نیکوں کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں, اور بدوں کا بروں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نام اعمال. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. انہیں صراط پر چلنا ہوگا. جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر بہشت میں پہنچ جاویں گے, جو برے ہیں وہ اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے. یہاں بھی ایمان ہی کام آئے گا. تو ایک حدیث شریف ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کچھ کہ جب مسلمان پورے صراط پہ چلے گا تو دوزخ یہ کہے گی, نیچے دوزخ ہوگی, وہ کہے گا کہ اللہ کے بندے جلدی گزر جا, تیرے ایمان کی ٹھنڈک سے میری آگ بجھی جاتی. یہ ہے ایمان. ایمان کو سنبھالے.
عقیدہ نمبر 37,
دوزخ پیدا ہو چکی ہے, اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے. دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے. پیغمبر بھی سفارش کریں گے شفاعت, اور اہل اللہ بھی کریں گے. خواہ کتنے ہی بڑا گنہگار ہو, ایمان والا ہے تو وہ جو ہے اس کی نجات ہو جائے گی آخر کار, اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, ان کو موت بھی نہ آئے گی. اس میں ایک یہ بھی ہے, ایک حدیث شریف کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب شفاعت کر چکیں گے, اور شفاعت یہ ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام کی حس بہت تیز ہوگی, تو روحانی چیز روح ہوگی نا, وہ فوراً سمجھ جائیں گے کس کس کے پاس ایمان ہے, تو اس کی سفارش کریں گے. اس طرح سے اولیاء اللہ اپنے جاننے والوں میں سے کوئی ایمان محسوس کریں گے, سفارش کریں گے. پھر جب سب کام ختم ہو جائے گا تو حق تعالی ایک مٹھی, اس طرح سے کچھ آیا اللہ تعالیٰ کی مٹھی کا کیا کہنا ہے, ایسے لوگوں کو نکالیں گے جن کی شفاعت کسی نے نہیں کی تھی. وجہ یہ کہ ان کا ایمان اتنا ضعیف تھا کہ صرف اللہ کے علم میں تھا, ان کو بھی اللہ میں نکال لیں, کچھ تو ایمان تھا.
عقیدہ نمبر 38,
بہشت پیدا ہو چکی ہے, بہشت موجود ہے, یہ مت رکھو کہ بعد میں نہیں بھی, بالکل تیار ہے. اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں, اور جنتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, نہ اس سے نکلیں گے, نہ وہاں وہ مریں گے.
عقیدہ نمبر 39,
اللہ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے, یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے. شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا, اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے معاف کر دے.
عقیدہ نمبر 40,
جن لوگوں کا نام لے کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنتی ہونا بتلا دیا ہے, ان کے سوا کسی اور کے بہشتی ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے, یقینی حکم نہیں لگا سکتے. نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے شیخ جو ہیں یقیناً جنتی ہیں, یہ بہت ہے رواج. یقیناً جنت کا حکم لگا نہیں سکتے کسی پہ, الا ان پہ جن کے بارے میں آ گیا ہے حدیث شریف میں نشر مبشرہ ہیں اور بھی ایسے لوگ جن کی آئی ہے قدس شریف میں. البتہ نشانیاں دیکھ کر گمان رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا یہ ٹھیک ہے, ضروری ہے ایسے اللہ والوں کے بارے میں کہ ان کو دیکھ کر نشانیاں کی تو اللہ والے معلوم ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا کہ یہ جنتی ہوں گے یہ ضروری ہے, لیکن قطعی حکم نہیں لگا سکتے.
عقیدہ نمبر 41,
بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہیج مار. جب ایمان قوی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہو جاتا ہے. یہ شوق گناہوں سے بچنے اور ایمان کو قوی کرنے سے بہت اچھی طرح سے ایمان کو صحیح کرتا ہے. اب ایک یہ ہے ایمان کی کمزوری ہماری کہ آج کل وہ سمجھتے ہیں کہ آج کل ہم گناہ کر لیں تو اس میں ہمارا کام بن جائے گا اور برکت ہو جائے گی. کچھ نہیں بنے گا, کبھی نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل کر کے چھوڑیں گے جو یہ سمجھے گا کہ ہم یہ گناہ کا کام کر لیں تو ہمارا کام نہیں بن سکتا. کام تو بنے گا اس وقت جب اللہ کے حکم کے مطابق عمل ہوگا. اچھی طرح سے سمجھ لو, اس میں آج کل اس میں بھی ابتلا ہے. مثال پر شادی کر رہے ہیں تو ایسی چیزیں اختیار کرتے ہیں, شادی ہال اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری عزت بڑھ جائے گی. وہ شخص ذلیل ہو کے رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کرتا ہے اس مقصد سے. کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کسی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے, کہیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے سوائے ذلت اور رسوائی اور ناکامی کے؟ کچھ نہیں حاصل ہوتا. یہ عقیدہ صحیح رکھو, یہاں عقیدہ کی معاملے عقیدہ کا مسئلہ ہے. تم یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم یہ گناہ کریں گے اور اس سے ہمارا کام کچھ بن جائے گا؟ بالکل غلط ہے. کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے اس لیے ہم ان کو شادی حالوں میں لے جاتے ہیں تاکہ دوسری عورتیں دیکھیں تو رشتہ ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے رشتہ ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا اس طرح سے رشتہ. اور کتنی لڑکیاں ہیں جو کہیں نہیں جاتی بےچاری, ان کا گھر بیٹھے سب کے رشتے ہو رہے ہیں. تو مجھے کہہ رہے تھے ایک بزرگ, ان کا انتقال ہو گیا, حکیم الامت عبد اللہ کے مجازین میں سے تھے, انہوں نے بتایا کہ دیکھیں میری بیٹی نے نہ کچھ پڑھا نہ کچھ کیا. لوگوں نے بہت کہا کہ آپ یہ کر رہے ہیں تو کہ سب کی لڑکیاں رکھی رہ گئیں اور وہ اس کی شادی ہو گئی. جاہل تھی, ویسے تو جاہل تھی بظاہر, لیکن دین کا علم تھا. تو بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا یعنی جنتیوں کو, اس لذت میں تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوں گی. کرو شہوت زدگی مت کرو. آج کل جو ہے انٹرنیٹ, اس کے اوپر بےہودہ قسم کی تصاویر اور بےہودہ قسم کے قصے اور بےہودہ قسم کے اخبار پڑھ پڑھ کر اکثر لوگ شہوت زدہ ہیں. شہوت زدہ ہونا تو اچھا نہیں ہے. شہوت زدہ کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت کیسے نصیب ہو سکتی؟ ان امور میں بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے, جہاں حلال شہوت ہے ان میں بھی.
عقیدہ نمبر 42,
دنیا میں جاگتے ہوئے اللہ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے.
عقیدہ نمبر 43, اور یہ تعلیم الدین کا آخری عقیدہ ہے.
عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق اس کو اچھا برا بدلہ ملتا ہے. آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے تو اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان. اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو صحیح کرنے اور مستحضر ہو, لیکن اصل چیز تو وہی ہے کہ موت آئے گی, اس وقت ایمان کام آئے گا. اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تاکہ ہم مسلمان ایمان کو مضبوط رکھیں, کفار کے بارے میں اس قدر سخت ان کے انجام کی بار 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 ان کے ساتھ یہ ہوگا, ان کے منہ آگ میں گھسیٹے جائیں گے, ان کے ساتھ ایسا ہوگا اتنا بتایا ہے کہ تاکہ مسلمان سوچے کہ کتنی بڑی بلا سے ہمیں نجات ملی ہے ایمان ہونے کی وجہ سے. ایمان کتنی قیمتی ہے. اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے. آمین.